বাড়ির দিকে দুরুদ ভেজে গো মোহাম্মদ ওয়ালি মোহাম্মদ বা نعمت ولایت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد دین مبین میں بنیادی ترین افکار بنیادی ترین حقائق جن کے اوپر یہ پورا دین قائم ہے اسے عقائد تعبیر کیا جاتا ہے عقائد کا مطلب وہ حقیقتیں ہیں جن کی روشنی میں یہ سارا دین تشکیل پایا ہے چونکہ خدا ہے اس کے بعد مزید گفتگو آگے بڑھے گی کہ خدا ہے اس خدا نے ایک نبی بھیجا ہے اس نبی کا ایک ولی ہے وہ خدا عادل ہے اور وہ خدا ایک اور دنیا کے اندر حساب کتاب کرے گا پورا نظام ایک حقیقت کے اوپر بنا ہوا ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ خدا ہے اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی ان حقائق سے واقف رہے مثلاً ان گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں پر خدا کا ذکر تھا ان گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں بچپن سے ہمیں کہا گیا اصول دین پانچ ہوتے ہیں توحید عدل نبوت امامت قیامت اس خوش قسمتی اور اچھے اتفاق کے ساتھ ایک مشکل جو پیش آئی وہ یہ کہ بہت کم ہم نے غور کیا کہ ان حقیقتوں کا مطلب کیا ہے جو لوگ ان حقیقتوں سے محروم تھے انہوں نے ان کو سمجھنے میں ٹائم لگا ہے انہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے یعنی مثلا اگر کوئی کسی دین کا ماننے والا نہیں تھا اور زندگی کے کسی مرحلے میں دین کا ماننے والا بنا ہے تو اس نے پہلے اس کے اوپر بہت اچھی طرح غور کیا ہے کہ آیا واقعاً خدا ہے یا نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ مثلا کائنات بغیر خدا کی تشکیل پائی تھی یوں ہی چلتی رہی تھی مثلا اتفاق سے بن گئی تھی جیسا کہ نیچر کے اوپر مبنی افکار پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک حادثہ تھا ایک بگ بینگ تھا جس کے تحت کنڈنس میٹر کے اندر ایک طوفان برپا ہوا ایک دھماکہ ہوا البتہ اس میں بھی اگر کوئی تھوڑا سا بھی غور کر لے تو سمجھ جائے گا کہ یہ خدا کو چھپا رہے ہیں جو یہ جو بگ بینگ کا آئیڈیا ہے اگر کوئی اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور اس کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھماکے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسے مادے میں ہوا ہے جس کا کل حجم جس کا کل حجم ایک نقطے سے بھی کم ہونا چاہیے. ایک نقطے سے بھی کم کوئی حجم ہے جس کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے جس سے پوری کائنات خلق ہوئی ہے. اور ہم کائنات جب ہم کہتے ہیں تو مطلب ایک شہر ایک ملک نہیں ہے, ایک دنیا کی بات نہیں کر رہے, ایک ستارے سیارے کی بات نہیں کر رہے, پوری کائنات ان تمام عظیم شان ستاروں سیاروں کے ساتھ, اربوں ستارے سیارے اس کے اندر کائنات کے اندر. اس کائنات کی وسعت کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. یعنی ہم جیسا کہ یہ لوگ سائنسدان بیان کرتے ہیں کہ 1000 سال تک اگر لائٹ اپنی اسپیڈ سے چلے تب بھی کائنات میں کچھ ہے جس کا ہمیں نہیں معلوم کیا کچھ ہے. 1000 سال تک لائٹ چلے, 1000 لائٹ ایئرز, اور 124,000 کلومیٹر فی سیکنڈ اسپیڈ آف لائٹ ہے. 1000 سال تک لائٹ ٹریولنگ کرتی رہے تب بھی کائنات موجود ہے. اس بیچ میں کتنے ستارے سیارے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اگر میں کروڑوں بھی کہوں گا تو کم کہوں گا, اربوں درحقیقت. اور ایک ایک ستارہ ایک ایک سیارہ ہمارے سورج کے حجم سے ہزار ہزار گنا زیادہ بھی ہے. یہ ساری کائنات کتنی دیر میں خلق ہوئی ہے, کس جگہ سے خلق ہوئی ہے؟ بگ بینگ کے مطابق ایک ایسے نقطے سے جو پینسل سے لگے ہوئے نقطے سے بھی کم تھا حجم کے اندر. اور کتنی دیر میں خلق ہوئی ہے؟ ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے کے کھربویں حصے کے اندر. یعنی اگر میں نے آپ سے کہا یعنی تو اس میں شاید ایک سیکنڈ سے زیادہ ٹائم لگ گیا. اب ایک سیکنڈ کو آپ ایک ٹریلینتھ بنائیں, اس کے 1000 ارب حصے کریں. 1 ارب کا مطلب ہوتا ہے کہ 100 کروڑ. 100 کروڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے 1 کروڑ کے اندر 100 لاکھ ہوتے ہیں. 100 لاکھ 1 کروڑ بنتے ہیں, 100 کروڑ 1 ارب بنتا ہے, 1000 ارب 1 کھرب بنتا ہے. 1 سیکنڈ کے 1 کھرب حصے کریں اور پھر اس کے 1 کھرب حصوں میں سے جو 1 حصہ نکلے گا اس کو ایک بار پھر 1 کھرب حصے کریں, پلک جھپکنے میں بہت تیزی سے وقت گزر جائے گا. اس میں 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے کے کھربویں حصے میں اس نقطے کے برابر حجم سے یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہے. یہ سائنس اعتراف کر رہی ہے, جس کو ہم بہت آسانی سے خدا کے بیان میں کن تعبیر کر رہے ہیں. خدا نے چاہا کہ ہو جائے تو ہو گیا. تو حتیٰ اگر اس کو دیکھ لیں کہ جو فکر کہہ رہی ہے کہ بگ بینگ ہوا اور اس کے ذریعے دنیا خلق ہوئی اور اس کے اوپر تمام جو نیچر کے اوپر مبنی افکار ہیں اس کے اوپر بیس کر رہے ہیں اس وقت, وہ خود خدا کی گواہی دے رہا ہے. اگر اس کو بھی قبول کریں تب بھی خدا ملتا ہے, اور خدا کہتا ہے کہ نہیں, اس کو ہم نے خلق کیا ہے اور ہم نے کچھ نہ ہونے سے خلق کیا ہے. اب تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مادہ کہ جو پینسل کے نقطے سے بھی کم ہو تو درحقیقت ہے یا نہیں ہے, اس میں بھی شک ہے. اور خدا کا بیان عجیب بیان ہے کہ ہم نے نہ ہونے سے خلق کیا ہے. خلق اور انشاء میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خلق سے پہلے کوئی چیز ہوتی ہے جس سے خلق کیا جاتا ہے, انشاء یہ ہوتا ہے کہ عدم سے خلق کر دیا ہے. عدم سے خلق کیا ہے. تو خدا نے کچھ چیزوں کے لیے انشاء کا لفظ استعمال کیا ہے, کچھ چیزوں کے لیے خلق کا لفظ استعمال کیا ہے. دین اسلام توحید کے اوپر استوار ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ اس کائنات کا ایک خالق ہے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم شروع سے جانتے ہیں. ہماری کم خوش قسمتی یہ ہے, اگر نہ کہوں بد قسمتی ہے, وہ یہ کہ ہم نے اس پہ غور نہیں کیا ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے. چونکہ ہم نے توحید کے اوپر بہت زیادہ غور نہیں کیا, اور اگر غور بھی کیا تو اس کو پہلے سے ثابت شدہ اصول کے طور پہ سمجھا ہے, تو ہم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ حقائق جاننے کی جستجو نہیں کی. یعنی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا ہم میں سے بعض لوگوں نے سائنس کے کسی قانون کو سمجھنے پہ محنت کی ہوگی, اتنا خدا کو سمجھنے پر محنت نہیں کی, اتنا بھی محنت نہیں کی. یعنی این ممکن ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے نیشنل جیوگرافک جیسے کسی چینل کی بہت ساری ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں, این ممکن ہے کہ ہم نے دنیا کی اور بہت ساری چیزیں سوچی ہوں دیکھی ہوں, لیکن اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کب ہم نے خدا کے بارے میں سوچا ہے, کب ہم نے خدا متعال کے بارے میں غور و فکر کیا ہے. اور یہ ہمارے دین کے اساس ہے. بس اگر ہم آج 1.3 ارب مسلمان دیکھ رہے ہیں تو ان میں سے بہت کم ہوں گے جنہوں نے خدا کے اوپر غور و فکر کیا ہو, جنہوں نے بہت کم ہوں گے جنہوں نے خدا کے بارے میں سوچا ہو کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اور یہ ہمارے دین کے احساس ہے. دین کے احساس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بچہ کلاس ون کو پاس کر لیتا ہے اور اس کے بعد میٹرک میں آ جاتا ہے کہیں سے, اس کے بعد آگے جا کے پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو ہم کہیں کیا تمہیں یاد ہے تم نے کلاس ون میں کیا پڑھا تھا؟ ممکن ہے میٹرک میں پہنچا بچہ کیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں یاد کہ میں نے کلاس ون میں کیا پڑھا تھا, کیونکہ میں میٹرک ہوں مجھے یاد بھی نہیں ہے. کیا توحید ایسی کوئی چیز ہے کہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہیں اور پہنچا دیتی ہے اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ یاد رہے توحید کیا ہے؟ نہیں, ایسی چیز نہیں ہے. توحید ایسی نہیں ہے. توحید کی مثال تقریباً ایسی ہوگی جیسے آپ کے سامنے یہ بلب جل رہا ہے اور یہ پیچھے وائر سے کنیکٹ ہوا ہوگا اس پوری بلڈنگ کے کسی ایک سینٹر میٹر کے قریب, اور اس سے کنیکٹ ہوا ہوگا اس علاقے کے کسی ٹرانسفارمر سے, اور وہ ٹرانسفارمر کنیکٹ ہوا ہوا ہوگا اس پورے ریجن کو پاور سپلائی کرنے والے کسی جنریٹر سے, اور اگر وہ جنریٹر بجلی پیدا نہ کرے تو کیا یہ بلب جلے گا؟ نہیں جلے گا. توحید کو ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جیسے ہی پیچھے سے وہ توحید ختم ہوگی آگے تک ساری بلڈنگ ختم ہوتی چلی جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. بدقسمتی سے ایسا ہی ہو رہا ہے. ہم قبول کر رہے ہیں کہ ہمارا دین توحید کے اوپر ہے, لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ اس توحید کا ہماری زندگی پہ اثر کیا ہوگا. بس ہم کچھ حقائق کو مانتے ہیں جن کو عقائد کہتے ہیں, کچھ ریالٹیز ہیں, حقائق ہیں, ان کو ہم عقائد کہتے ہیں, ان کو ہم مانتے ہیں, لیکن ان کو مانتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, ان کے اوپر غور نہیں کیا ہے, اور اگر غور بھی کیا ہے تو ان کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہے اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ غور نہیں کیا ہے. تقریباً شبیہ ہیں ہم ایسے کہ ہم ہر روز پانی پیتے ہوں اور ہمیں نہ پتا ہو کہ پانی کا ہمارے جسم میں کردار کیا ہے, اگر کم ہو جائے تو کیا ہوگا, زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا, ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہو. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم کہیں نہ کہیں توحید کے اوپر سوچ لیں. اچھا, چونکہ یہ نقص ہمارے اندر ہے, کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے توحید پہ غور نہیں کیا ہے, تو اسلام کی تمام تعلیمات میں کہیں نہ کہیں ہم مشکل سے دوچار ہو جاتے ہیں, ان تعلیمات کو سمجھ نہیں پاتے, ان تعلیمات سے جو اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے وہ ہم نہیں لے پاتے, اور ان تعلیمات نے جو ہماری مشکلات کو حل کر لینا تھا ان مشکلات کو ہم حل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو یہ سکھا دیا گیا ہو کہ ابتدائی طبی امداد کیا ہوتی ہے, فرسٹ ایڈ کسے کہتے ہیں, ممکن ہے اس نے نہ سیکھا ہو. نہیں سیکھا تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ اپنے لیے کبھی فرسٹ ایڈ سے مدد نہیں لے سکے گا اور نہ کبھی دوسرے کی مدد کر سکے گا. ہماری توحید ایسی ہونی چاہیے تھی کہ توحید جگہ جگہ ہمیں مدد دے, جگہ جگہ ہمارے کام آئے, ہماری مشکلات کو حل کرے. اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جب اس کائنات کے مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں اس توحید سے ہمیں مدد لینی ہوتی ہے, اور ان واقعات میں سے ایک واقعہ, ایک سانحہ جو کسی کی بھی زندگی میں آ سکتا ہے وہ امتحان ہے, ابتلاء, جس کو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن کریم کی اصطلاح ابتلاء. لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آزمائش کریں گے تاکہ جان لیں ابتلاء میں کہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہیں سختی سے گزاریں گے تاکہ تمہارے قلوب کے اندر چھپے ہوئے راز واضح ہو جائیں. خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اب یہ جو ایک زندگی کا حصہ ہے, کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو کسی امتحان سے نہ گزرنا پڑا, اور اگر میں امتحان کے لفظ سے گریز کر رہا ہوں اور ابتلاء کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں ایک عمومیت ہے. امتحان ایک خاص ہدف سے پیش آنے والی سختی کو کہتے ہیں, ابتلاء یا بلا یہ عمومیت رکھتی ہے. اس کے اندر امتحان بھی ہو سکتا ہے, غیر امتحان بھی ہو سکتا ہے. زیادہ بہتر ہے پہلے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا امام معصوم نے ان البلایا للظلم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجات. فرمایا یہ جو بلائیں ہوتی ہیں یہ تین قسم کے لوگوں کے لیے تین مختلف اثر دے رہی ہوتی ہیں. جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اردو میں جب ہم بلا کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مفہوم اچھا نہیں ہوتا, لیکن میں چاہتا ہوں عربی کے اس لفظ کو آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. ابتلا آزمائش. فرمایا آزمائش لِلظُّلَمِ عَدَبٌ، آزمائش جب کسی ظالم کے لیے ہوتی ہے تو اس کی تعدیب کے لیے ہوتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. ظالم کے لیے بھی آزمائش ہے، لیکن ظالم کے لیے جب آزمائش ہوگی تو تعدیب کے لیے ہوگی، تو اس کو ادب سکھایا جائے، اس کو اصلاح، اس کی اصلاح کی جائے. ادب سکھایا جائے کیا مطلب؟ یعنی اس کے راستے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو خدا متعال چاہتا ہے اس ظالم کو ظلم سے روک لے، اور اس ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے کسی آزمائش کے اندر مبتلا فرماتا ہے. وہ فرمائے کہ وللمؤمن امتحان، اور یہ وہ جگہ تھی جس کی وجہ سے میں امتحان کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ روایت نے امتحان کا لفظ مومن کے لیے استعمال کیا. فرمایا کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ آزمائش ظالم کے لیے ادب ہوتی ہے کہ اس کو سکھائے، مومن کے لیے امتحان ہوتی ہے. مومن کے لیے امتحان ہے، کس بات کا امتحان ہے؟ امتحان اس بات کا ہے کہ ثابت قدمی دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا، جس بات پر ایمان رکھتا ہے اس پر کتنا استوار ہے، کتنا ثابت قدم ہے. ظاہر مومن وہ شخص ہے جو خدا پہ ایمان رکھتا ہے، مومن وہ شخص ہے جو خدا متعال اور اس سے ملحقہ حقائق کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مومن آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تبھی مومن کہلائے گا. لہٰذا ایمان کے مختلف اجزاء ہوں گے، وہ سب اس کے اندر ہوں گے تو وہ مومن کہلائے گا، لیکن اس کو بھی امتحان سے گزرنا ہوگا کہ ثابت ہو کہ آیا یہ لفظ ہیں یا حقائق ہیں. یہ جو کہتا ہے کہ میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں، آیا واقعی یقین رکھتا ہے یا صرف لفظ استعمال کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ ظالم کے لیے ادب ہے، مومن کے لیے امتحان ہے. وللانبیاء درجات، اور جب یہ انبیاء کے لیے ہو تو درجات میں اضافے کا سبب. وہاں پر آزمائش سے نکل کر، یعنی آزمائش ظالم کے لیے ادب سکھانے کا سبب ہے، مومن کے لیے امتحان ہے، اور جب انبیاء کے پاس آئے تو وہ ان تمام امتحانوں سے گزر چکے ہیں. جب انبیاء کے پاس آتی ہے تو صرف درجات میں اضافے کے لیے آتی ہے. البتہ مومن کبھی کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ امتحان میں ناکام ہو سکتا ہے، انبیاء کے لیے درجے کا سبب ہے کہ جیسے اس آزمائش سے گزریں گے ان کے کسی درجے کے اندر اضافہ ہونا ہوگا. بس یہ جو بلا کا لفظ ہے یہ عمومیت رکھتا ہے، آزمائش یہ عمومیت ہے، آزمائش ظالم کی بھی ہو سکتی ہے، آزمائش مومن کی بھی ہو سکتی ہے، اور آزمائش نبی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن امتحان نبی کے لیے، امتحان ظالم کے لیے نہیں ہے. پھر امتحان مومن، امتحان مومنین کے لیے ہے، اور انبیاء کے لیے پھر درجے کا سبب ہونا چاہیے. بس انبیاء امتحان سے نہیں گزریں گے، انبیاء آزمائش سے گزریں گے درجے کو حاصل کرنے کے لیے، ان کا امتحان نہیں ہوگا، امتحان مومن کا ہوگا. اور ہم اور آپ خوش قسمت ہوں تو ہم مومن کی کیٹیگری کے اندر آ جائیں گے. اب اگر ان تین اصطلاحات پہ اوپر غور کریں جو معصوم نے اپنی روایت میں ارشاد فرمائے کہ ایک کیٹیگری ظالم کی ہے اس کو ادب سکھانے کے لیے، ایک کیٹیگری مومن کی ہے اس کے لیے امتحان ہے، اور تیسرا جو ہے وہ انبیاء ہیں جن کے لیے درجہ ہے. اچھا اب کیا یہ تین ہی قسم کے لوگ ہیں انسان؟ آیا انسان جتنے بھی ہیں وہ تین قسم کے لوگ ہیں؟ اور جو ایک کیٹیگری کے اندر آتا ہے تو کیا ہمیشہ اسی میں رہتا ہے؟ میرے اپنے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ ان کیٹیگریز کے اندر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. ممکن ہے ایک شخص بذات ہی مومن ہو، بذات ہی مومن ہو، لیکن کسی معاملے میں ظلم کر بیٹھے، کسی معاملے میں ظلم کر بیٹھے. تو مثال کے طور پر یہ ایمان کے معاملے میں، مثلا امیر المومنین کی ولایت کے معاملے میں مومن ہے. اب اگر یہ امیر المومنین کی ولایت میں کسی آزمائش سے گزرے تو یہ اس کا امتحان ہوگا. لیکن اگر اس مومن نے مثال کے طور پر شام کے وقت کسی پہ ظلم کیا ہے، اب اگر اس کے اوپر آزمائش آئی، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، نہیں اب امتحان نہیں ہو رہا، چونکہ اس نے ظلم کیا ہے، یہاں پر اس پہ ادب ہوگا، یہاں پہ اس کو سزا مل رہی ہے. بس ایک ہی شخص کبھی ممکن ہے سزا سے گزرے کسی سختی کے نتیجے میں، اور ممکن ہے کسی اور سختی کے نتیجے میں امتحان سے گزرے. کیوں دو حیثیتیں اس کے اوپر آ رہی ہیں؟ اس کو سزا سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے اور اس کو امتحان سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے، چونکہ اس کی ذات کے اندر دو حیثیتیں ہیں. ایک آدمی کو ہم سوچیں خالص مومن ہو صبح سے شام تک پوری زندگی، یہ ایمان کا کوئی بہت بڑا درجہ ہونا چاہیے، ورنہ ہم لوگ معمولاً ایسے نہیں ہیں. ہم لوگ خوش قسمت ہوں تو ہم مومن کی کیٹیگری میں شامل ہیں، ورنہ بہت اوقات ظالم ہیں، مثلا اگر ایک شخص اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو مانتا ہے لیکن نعوذ باللہ خدا نہ کرے اپنے والدین کے حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے تو کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ یہاں پر یقیناً ظالم ہے. اگر ظالم ہے اس کو بھی آزمائش سے گزرنا ہے. اور اب یہ آزمائش کیا ہوگی؟ کیا یہ امتحان ہوگی؟ نہیں, یہ امتحان نہیں ہے, پھر یہ ادب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک جو ساری مشکلات جھیلیں ان ساری مشکلات کو نہیں کہہ سکتے میں امتحان سے گزر رہا ہوں. نہیں ممکن ہے, ہم ادب سے گزر رہے ہوں, ہم اصلاح کے عمل سے گزر رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ظلم کیا, نعوذ باللہ تعالی. اگر ظلم کریں گے پھر امتحان نہیں ہوگا, پھر تعذیب ہے, سرزنش ہے, ادب سکھانے کے لیے, اصلاح کرنے کے لیے. ہاں اگر اپنے ایمان کے اوپر باقی رہیں گے تو پھر ہم امتحان سے گزر رہے ہوں گے. بس یہ جو ہمارے اور آپ کے ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے اور ہم اپنے ذہن میں سوال کرتے ہیں کہ یہ میرا امتحان ہو رہا ہے یا یہ مجھے سزا مل رہی ہے, تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم نے کوئی ظلم تو نہیں کیا ہے. اگر ہم نے کوئی ظلم کیا ہے اور یہ اس سے ملحق کوئی چیز ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ سزا ہو رہی ہے. اگر ظلم کیا ہے تو پھر سزا مل رہی ہے. اچھا اب یہاں پر ایک بہت بڑا چیپٹر کھل جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ظلم کی کتنی انواع ہو سکتی ہیں, ظلم کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں. اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا سوال ہے, وہ یہ کہ کیا ظلم ہمیشہ انسان جان بوجھ کے کرتا ہے یا انجانے میں بھی ظلم ہو جاتا ہے بعض اوقات؟ اگر جان بوجھ کے ظلم کیا ہو اس کو خدا سزا دے, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر انجانے میں ظلم ہو گیا ہو کیا اس کی بھی سزا ملے گی ہمیں یا اس کی سزا نہیں ملے گی؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مجھے بہت اچھا نہیں لگتا کہ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے کہوں کہ وہ تھوڑا آگے بڑھیں, لیکن یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ لوگ باہر بیٹھے رہیں, تھوڑی سی سردی بھی ہے اور یہاں کافی جگہ خالی ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا زحمت فرمائیں آگے تشریف لے آئیے, درود بھیجیں محمد و آل محمد. بھر دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ ہم کیسے اس بات کو پہچان سکیں کہ ہم نے آیا ظلم کے نتیجے میں کوئی سزا اٹھائی ہے کسی سختی کے اوپر, یا ان کہ نہیں ہم اپنے ایمان کی وجہ سے کسی امتحان سے گزر رہے ہیں. پھر یہاں پہ گفتگو ہوئی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ظلم کرے انجانے میں اس کی بھی سزا ملے, یا ان کہ نہیں ظلم صرف اسی کی ظلم کی سزا ملے گی جو اس نے جان بوجھ کے کیا ہو؟ اس کا جواب ہمارے سامنے اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے اندر بہت سارے قوانین ہیں. ایک تو اس بات کو ہمیشہ ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز حادثہ نہیں ہے, کوئی بھی چیز حادثہ نہیں ہے, صرف ہمارے فہم, ہماری عقل اور شعور کی کمی ہے تو ہمیں حادثہ لگے گا. یعنی اس کی مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر گلی کے اس طرف سے آ رہے ہیں اور ایک اور آدمی گلی کے اس طرف سے آ رہا ہے اور یہ دونوں افراد ٹکرا جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حادثہ پیش آیا. آیا واقعی حادثہ ہی ہوتا ہے؟ یعنی جس اسپیڈ سے یہ آ رہا تھا, جس اسپیڈ سے یہ آ رہے تھے, کیا فزکس کے رولز نہیں کہتے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا جانا چاہیے تھا؟ فزکس کے اصولوں کے تحت ٹکرا جانا چاہیے تھا. اگر اس کی اسپیڈ یہ ہے, اس کی اسپیڈ یہ ہے اور دونوں کے اندر روکنے کی اتنی طاقت ہے اور اس سے اسپیڈ زیادہ ہو رہی ہے اور ان کے ریفلیکشن کا ٹائم کم ہے, تو پھر ان کو ٹکرا جانا چاہیے. اس کو ہم کیسے حادثہ کہہ سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات پہ کوئی چیز در حقیقت حادثہ نہیں ہے, جو کچھ ہے ایز پر کیلکولیشن ہے. صرف ایک مشکل ہے, جب ہمیں کیلکولیشن پتا نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ حادثہ ہے. یہ کہتے ہیں حادثہ. مثلا آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, فرض فرمائیے برابر کی ایک چھت سے کوئی حصہ گر کے نیچے گرا, آپ کے لیے حادثہ ہے یہ, آپ اور میں کہیں گے حادثہ ہوا. لیکن سوال یہ کہ اگر کوئی فزکس کے اصولوں کے تحت سوچے کہ چھت میں جو چیز لگی تھی اس کی ڈیوریبلٹی اتنی تھی, اس میں زنگ لگ رہا تھا, زنگ لگنے کے بعد اتنا عرصہ اس میں مقاومت رہے گی اور اس کے بعد وہ گرے گا, تو کون سی چیز حادثہ ہے؟ اس میں کوئی چیز حادثہ نہیں ہے. ہم لوگ اپنے فہم و شعور میں حادثہ کہتے ہیں اس کو, کیونکہ اس کی بجائے کہ ہم جانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کا علم بڑھ جائے تو اس کی پیشن گوئی 100% صحیح ہوگی، اس کی پیشن گوئی سے کوئی چیز باہر نہیں نکل پائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ائمہ معصومین مستقبل کی کوئی پیشن گوئی کریں، بہت ضروری نہیں علم غیب کے تحت کریں، ان کا علم چونکہ وسیع ہے ان کی پیشن گوئی قطعی ہوگی، 100% ہوگی، ان کی پیشن گوئی 100% ہو جائے گی. اور اس علم کے اوپر جس پر اہل بیت فائز ہیں، ظاہر کوئی فائز نہیں ہوا، اس خاطر ان کی پیشن گوئی کے برابر کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکے گا. علم کا پھیل جانا، علم کا وسیع ہو جانا پیشن گوئی کو 100% کر دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز حادثے کے نام پر نہیں ہوگی. اب اگر اس اصول کے تحت دیکھیں تو مادی دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں، بلکہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کچھ جگہیں، تقریباً سب جگہیں ایسی ہیں جہاں اس پہ کوئی فرق نہیں ہوگا کہ آپ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، قانون عمل میں آ جائے گا، قانون عمل میں آئے گا چاہے آپ اور میں بالکل نہیں جانتے تھے. مثلاً مثال کے طور پر آپ نے پانی رکھا ہے چولہے پہ گرم ہونے کے لیے، یہ جب یہ 100 درجے تک گرم ہو جائے گا تو یہ پانی ابل جائے گا. اچھا اگر آپ نہیں جانتے ہوئے تو نہیں ابلے گا؟ قطعاً ابلے گا، آپ کے جاننے نہ جاننے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے کتنی دفعہ سوچا ہوگا، اپنے ذہن کے اندر دیکھا ہوگا، شاید آپ کے ساتھ پیش آئے ہو کہ آپ سب کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، اچانک کوئی بلب پھٹ جاتا ہے. اچھا یہ بلب کیوں پھٹا ہے جبکہ آپ اس طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب وہ ایک خاص ٹیمپریچر تک آئے گا اور اس کے اطراف میں جو بھی سبسٹنس ہے وہ اس ٹیمپریچر کو برداشت نہیں کر پائے گا تو اس نے پھٹنا ہے. آپ اس پہ توجہ دیں تو پھٹے گا اور نہیں توجہ دیں تو نہیں پھٹے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ جانے یا نہ جانے، بلکہ آپ برخلاف جانتے ہوں تب بھی ہو جائے گا. مثلا اگر کوئی پانی سمجھ کے زہر پی لے تو کیا زہر سے اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو کیا کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ چونکہ میں اس کو پانی سمجھتا تھا لہذا زہر کا اثر نہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کوئی غلط دوائی کسی کو انجیکشن میں دے دیتا ہے تو بعض اوقات موت بھی ہو جاتی ہے. کیوں موت ہوئی ہے؟ جبکہ اس نے اس دوائی کا ارادہ نہیں کیا تھا. قوانین میں، طبیعت کے قوانین کے اندر جاننے پہچاننے کی کوئی قید نہیں ہے. آپ چاہے جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں، یہ اثر ہوگا. مادی دنیا کے اندر ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، لہذا مادی دنیا کے اندر بہت بڑا ایلیمنٹ جس کے اوپر ہم بہت محنت کرتے ہیں وہ احتیاط ہے. ہم کیوں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں؟ احتیاط اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ مادی دنیا کے اندر جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ مثال کے طور پر جاپنیز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ایٹمی ریئیکٹر کے معاملے میں، وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ نہیں معلوم کتنی انہوں نے احتیاط کی تھی، اور پیشن گوئی یہ تھی کہ اس ایٹمی ریئیکٹر کے پھٹنے کا امکان 1 ملین میں 1 ہے، اور وہ ہو گیا. کیوں ہو گیا ایسا؟ انہوں نے پریڈکشن نہیں کی تھی کہ پانی کی کوئی موج اتنی اونچی بھی آئے گی. 1 ملین میں 1 چانس تھا کہ ایسا ہوگا، ہو گیا. پانی کی موج آئی، اس نے ساری دیواروں کو توڑ دیا، پانی ریئیکٹر کے اندر چلا گیا، ریئیکٹر میں جانے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، بوائلنگ پوائنٹ پر آیا، وہ بسٹ ہو گیا، اس کی ریڈیو ایکٹیویٹی سب جگہوں پر پہنچ گئی، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے. اور اب وہ خبر دے رہے ہیں کہ اس کو صرف ڈسمینٹل کرنے میں، دوبارہ ختم کرنے میں اس کو ہمیں 40 سال کا وقت چاہیے ہوگا، صرف دوبارہ ختم کرنے میں. کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں ریئیکٹر نہیں چاہیے، 40 سال کا وقت چاہیے ہوگا اس کے اندر. تو کیا اب ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مادی دنیا کے اندر جاننے یا پہچاننے سے قانون متاثر نہیں ہوتا. قانون اپنا اثر دکھاتا ہے چاہے آپ جانتے ہوں چاہے آپ نہ جانتے ہوں، اس خاطر ہم احتیاط کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں مانوی دنیا کے اندر. مانوی دنیا کے اندر کیسا ہے؟ آیا مانوی دنیا کے اندر جاننے پر صرف سزا ملتی ہے یا نہ جاننے پر بھی سزا ملتی ہے؟ تو مانوی دنیا کے اندر کئی درجات بنے ہوئے ہیں، کئی درجے بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ اس بات پہ بہت کم توجہ دے پاتے ہیں، اور اس کو تقریباً ایک کہانی کے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ عین حقیقت سمجھ لینی چاہیے تھی ہمیں. ہم اس دنیا کے اندر ہیں، یہاں بہت عرصے نہیں رکیں گے، یہاں سے ختم ہو جائیں گے، پھر ہم ایک اور دنیا کے اندر جائیں گے. نہیں معلوم کتنی دنیاؤں کو تبدیل کریں گے، ہمیں نہیں معلوم. حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اوپر تک ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کتنی دنیاؤں کو تبدیل کریں گے. ہاں ہمیں پتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر پھر لمبی مدت رکنا ہوگا، اتنی لمبی مدت رکنا ہوگا کہ اس کے مقابلے میں لاکھوں سال بہت کم مدت ہے. چونکہ اس دنیا کو تو چلیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے, 60-65 سال ہے. برزخ کو روایات نے لاکھوں سال کہا ہے, تو ہمارے 60-65 کے مقابلے میں لاکھوں سال ابدی زندگی کہلا سکتی تھی, لیکن اللہ نے برزخ کو ابدی زندگی نہیں کہا, اس نے قیامت کے بعد کی زندگی کو کہا ہے وہ ابدی زندگی ہے. اب آپ تصور کرائیں کہ جو خدا لاکھوں سال کو 65 کے مقابلے میں ابد نہیں کہتا, وہ لاکھوں سال کے مقابلے میں کسی زندگی کو ابد کہہ رہا ہے, کتنی لمبی ہوگی وہ. وہ خدا 65 کے 10 گنا 650, 100 گنا 6500, 1000 گنا 6,50,000 کو ابد نہیں کہتا, اس دنیا کے 1000 گنا کو ابد نہیں کہتا, لاکھوں سال کو ابد نہیں کہتا. لاکھوں سال کے مقابلے میں ایک اور زندگی آ رہی ہے. آپ نہیں معلوم اگر لاکھوں سال کو 1000 سے زیادہ سے ملٹیپلائی کروں وہ ابد کہہ رہا ہے اسے, نہیں معلوم وہ ابدی زندگی کتنی بڑی زندگی ہے. ہم دنیاؤں کو تبدیل کرتے چلے جائیں گے. دنیاؤں کے کچھ حصے ایسے ہیں جن میں قوانین کا اثر ہوگا, چاہے آپ جانتے ہوں چاہے آپ نہ جانتے ہوں. ان دنیاؤں کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں قوانین کا اثر ہوگا, چاہے جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں. ان میں سے ایک یہ دنیا ہے. اس دنیا کے اندر جس طرح مادی قوانین اثر انداز ہوتے ہیں چاہے آپ جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں, مانوی قوانین بھی اثر انداز ہوں گے چاہے آپ جانتے ہوں چاہے آپ نہ جانتے ہوں, چاہے آپ نے حق کیا ہو چاہے آپ نے ظلم کیا ہو. لیکن ایک خاص دنیا ایسی ہے جو آخرت ہے, وہاں پر صرف جاننے پر سزا ملے گی. وہاں رحمت خدا بہت وسیع ہے, وہاں صرف جاننے پر سزا ملے گی. میں اس مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اب آپ کے ذہن میں ایسا نہ ہو کہ وہ شروع ذہن سے نکل جائے جس پہ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا, وہ یہ کہ کس مشکل کو میں کہوں کہ یہ امتحان ہے اور کس مشکل کو کہوں کہ یہ بلا ہے, یعنی میرے لیے ادب ہے, سختی ہے, سرزنش ہے, کچھ ظلم کیا ہے میں نے. تو ہم نے عرض کیا کہ اس سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا سزائیں صرف جانے بوجھے ظلم پہ ہوتی ہیں یا نہیں, جو بغیر جانے بوجھے کوئی ظلم کیا اس پہ بھی سزا ملتی ہے. ہم نے عرض کیا اب تک کہ بغیر جانے بوجھے جو ظلم ہوتے ہیں اس پہ بھی سزا ملتی ہے اس دنیا کے اندر, اور اس دنیا سے بعد والی دنیا کے اندر بھی, برزخ کے اندر بھی, ادھر بھی. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس میں جو بغیر جانے بوجھے ظلم ہو جاتے ہیں اس پہ کوئی سزا نہیں ملتی. عین ممکن ہے کسی کو برزخ میں بھی نہ ملے, لیکن کم از کم اس دنیا کے اندر جو بغیر جانے بوجھے ظلم ہوں گے اس پر بھی کچھ نہ کچھ سزا اٹھانی پڑے گی. مثال عرض کرتا ہوں, ایک آدمی کسی عالم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا باپ اہل بیت کا دشمن ہے اور اس نے ایک ایسی حرکت کی ہے جس کے اوپر واجب القتل ہے. بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا تکلیف دے ہم لوگوں کے لیے. باہر اس نے اس عالم کے سامنے آ کر کہا کہ اس نے ایسی ایک حرکت کی ہے اہل بیت کے معاملے میں کہ اس حرکت پر حکم شرعی کیا ہے, کا واجب القتل ہے, کا واجب القتل ہے, اگر میں اپنے باپ کو قتل کروں تو کیا ہوگا. کہا اس مسئلے پہ اگر باپ کو قتل کرتے ہو چونکہ باپ واجب القتل ہے تمہیں جنت ملے گی, جنت ملے گی. کہا دنیا میں کیا ہوگا. کہا دنیا میں عمر چھوٹی ہو جائے گی, عمر چھوٹی ہو جائے گی. اس نے کہا کس قانون کے تحت. کہا قانون یہ کہ جو باپ کو قتل کرے گا اس کو لمبی عمر نصیب نہیں ہو سکتی, اس کی زندگی چھوٹی ہے. کہا چاہے حق مارو. کہا چاہے حق مارو, حق مارو یا ظلم سے مارو, جو باپ کو مارے گا اس کی زندگی بڑی نہیں ہے, اس کی زندگی چھوٹی ہے. کہا مجھے آخرت کی دنیا کے مقابلے میں, زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی نہیں چاہیے, میں چھوٹی زندگی پہ بھی خوش ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اچھا اب یہ جو واقعہ, یہ کیا واقعہ ہے. کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے اوپر کچھ اثرات ہیں, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, حق کیا ہو یا ظلم کیا ہو وہ اثر ہوگا. مثلا کیا اثر ہے, جو کوئی اپنے باپ کو مارے اس کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی, اس کی زندگی گھٹ جائے گی. جو صلہ رحم کرے گا اس کی زندگی بڑھے گی. اچھا اب مجھے اس قانون پہ یقین نہیں ہے یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ جو صلہ رحم نہیں کرے گا اس کی عمر کم ہو جائے گی, ممکن ہے کسی اور قانون کے تحت بڑھ جائے, ممکن ہے کسی اور قانون کے تحت بڑھ جائے، چونکہ بعض مورد ایسے ہیں جس پر کئی قانون ایک ساتھ عمل کرتے ہیں، اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی ایک قانون انتہائی شدت سے حاکم ہو جاتا ہے. آپ تصور فرمانا کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں مثلا صلہ رحم کرے گا تو عمر بڑھے گی، نہیں کرے گا تو عمر کم ہو جائے گی، لیکن ممکن ہے کسی اور طریقے سے وہ اپنی عمر کے بڑھانے کا سبب بن جائے. تو آپ کو ممکن ہے کوئی آدمی ملے جس نے صلہ رحم نہیں کیا ہے، اصولاً اس کی عمر کم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس نے کوئی اور کام کیا جس کی وجہ سے اس کی عمر بڑھ رہی ہے. یہاں پہ کئی قانون اکٹھے عمل میں آ رہے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک قانون عمل میں آتا ہے، اس کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں آ سکتا، وہ بہت حاکم قانون ہے. حاکم قانون یہ ہے کہ جو باپ کے قتل کا سبب بنے گا اس کی عمر ختم ہو جائے گی، اس کی عمر آگے نہیں جائے گی، یہ حاکم قانون ہے. اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں حق ماروں تب بھی ایسا ہے. کہا حق مارو گے تب بھی ایسا ہی ہے. ایزان محترم، کچھ چیزیں ایسی ہیں اس دنیا کے اندر جس کی سزا اٹھانی پڑے گی، جس کی جزا بھی ملے گی. چاہے اچھا کام ایسا ہے کہ کافر بھی کرے اس کو جزا ملے گی، اور مومن بھی غلط کرے سزا ملے گی. اچھا، اس میں جاننے بوجھنے کی بھی کوئی دخالت نہیں ہے. اگر ہو گیا ہے سرزد تو کام ہو جائے گا، پھر عمل میں آ جائے گا. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر کوئی شخص پانی پیئے، سوچ کر کے پانی پی رہا ہوں، در حقیقت زہر پی لے، زہر اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قطعاً اثر کرے گا. کہ یہ سوچ سکتا ہے کہ چونکہ میں نے پانی سمجھا تھا لہذا زہر اثر نہیں کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. فزکس کے قوانین، کیمسٹری کے قوانین، یہ سب اثر کریں گے. ہاں، اگر خدا کہیں معجزہ دکھانا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ فرمائے یا نارو کونی بردن و سلامن، وہ یہ کر سکتا ہے کہ آگ کی، اصول یہ تھا، اصول تھا آگ کا کہ وہ ٹیمپریچر بنائے، اور ٹیمپریچر کے مقابلے میں یہ باڈی مقاومت نہیں کر سکتی. اس باڈی کو جل جانا چاہیے تھا، حضرت ابراہیم کی باڈی کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا اور اس کو خود اپنے ہاتھ سے استثنا کر دیا. یہ خدا معجزے کے اندر اس طرح سے کام کر سکتا ہے، لیکن اصولی طور پہ ایسا نہیں ہوگا. بس واپس آتے ہیں اپنی گفتگو پر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں بعض ایسی مشکلات کی سزا ملے جو میں نہیں جانتا ہوں؟ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں انجانے میں کچھ ایسی غلطیوں کا مرتکب ہو رہا ہوں جس کا مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ سزا ملنا شروع ہو جائے گی اور وہ سزا ملتی رہے گی. معمولاً ان چیزوں کا تعلق حقوق الناس سے ہوگا، معمولاً ان چیزوں کا تعلق حقوق الناس سے ہوگا. مثال میں کیا دے سکتا ہوں آپ کی خدمت میں؟ مثال کے طور پر، مجھے نہیں معلوم میرے ہمسائے میں ایک آدمی بھوکا ہے، اور میں اس کی بھوک سے قطع نظر اپنی زندگی گزارے چلا جا رہا ہوں. اب اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے مجھے کہ اگر کوئی ہمسائے کی بھوک پر اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لے کر آئے تو کیا ہوگا؟ یہ قانون عمل میں آئے گا، میری زندگی میں مشکلات آئیں گی اس قانون کی وجہ سے. اچھا، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمسایہ بھوکا ہے؟ یہاں پہ یہ جواب ممکن نہیں ہو پائے گا. یہاں پر جواب ممکن نہیں ہو پائے گا، ہمیں قطعاً اس قانون کو بھگتنا پڑے گا. اچھا، ذرا سا تصور کیجئے گا، ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے آتی ہیں؟ کیوں ایسا ہے کہ ہمیں نہیں پتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بہت پیچیدہ ہے، ہم بہت ساری ایسی مشکلات سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہم قوانین خدا کے تحت سزا اٹھا رہے ہیں جن کے اسباب کو بھی نہیں جانتے. کچھ لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جن کو خدا نے ان کی کسی نیکی کی وجہ سے یہ طاقت نصیب کر دی ہے. اور مثال کے طور پر، آپ نے اکثر لوگوں نے چونکہ نام سنا اس لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے مثلا مرحوم رجب علی خیاط نام کر کے عارف بزرگ ہوا، کہ ان کے حالات زندگی کے اندر مسلسل ایسے واقعات موجود ہیں کہ مثال کے طور پر کسی مرجع تقلید کے پاس حتیٰ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ یہ مشکل کیوں پیش آ رہی ہے، تو ان صاحب کے پاس بھیجا گیا کہ جا کر ان سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ یہ مشکل کیوں پیش آ رہی ہے، اور انہوں نے جواب میں کوئی چیز بتائی کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ غلطی کی ہے، اس غلطی کے نتیجے میں یہ سزا آپ کو اٹھانی پڑے گی. تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. کہا اب اس میں اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ آپ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، یہ آپ نے کیا ہے. اور اس میں بعض عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں جو شاید ابتدائی طور پر انسان کا ذہن قبول نہیں کر پائے گا کہ کیا اتنا سخت بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ دنیا ہے. تو اب ہم کیا نتیجہ لیں گے؟ میں نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوبارہ مادی قوانین کی طرف واپس آ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے سامنے بجلی کا ایک تار جا رہا ہے اور آپ کے ذہن میں 50-50 چانس ہے کہ اس میں یا تو بہت تیز کرنٹ ہوگا شاید کرنٹ نہیں ہوگا, آپ ہاتھ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ موسٹ پروبیبلی نہیں لگائیں گے. احتمال قوی اس بات کا ہے کہ آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے. آپ کیا کر رہے ہیں اس موقع پر؟ آپ احتیاط کر رہے ہیں. اچھا, اگر میں خطرے کو بڑھاتا چلا جاؤں اور پرسنٹیج کو بھی کم کروں تب بھی آپ احتیاط کریں گے, تب بھی آپ احتیاط کریں گے. خطرہ بڑھاتا چلا جا رہا ہوں, پرسنٹیج کم کرتا چلا جا رہا ہوں, یعنی صرف 10% چانس ہے کہ یہ زہر ہے, کھا لیں گے کیا؟ نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ چونکہ خطرہ بہت بڑا ہے. خطرہ کس چیز کا ہے؟ موت کا خطرہ ہے. موت کے خطرے پہ 10% امکان بھی قبول نہیں کریں گے, کہ 10% چانس ہو جائے اس کو بھی قبول نہیں کریں گے. جتنا خطرہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا پرسنٹیج کم ہونے کے باوجود آپ احتیاط کریں گے. کاش ہم یہی کام حقوق الناس میں کر لیں. جس طرح مادی دنیا کے اندر تار مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس میں کرنٹ ہے یا نہیں, وہ کرنٹ مار دے گا. حقوق الناس کے اندر ریئیکشن آئے گا, چاہے آپ نے پوچھا چاہے آپ نے نہیں پوچھا, چاہے آپ جانتے ہیں چاہے آپ نہیں جانتے. تو آپ پوری مادی دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ آپ مادی دنیا میں احتیاط کرتے ہیں, اور مانوی دنیا کے اندر وہاں احتیاط نہیں کرتے. اور یہ غلطیوں میں سے غلطی سمجھ میں آتی ہے. کم سے کم جتنا مادی دنیا میں احتیاط کرتے ہیں اتنا مانوی دنیا میں احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ مادی دنیا کے اندر احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو نقصان ہو جائے, اور اگر نقصان بڑا ہو جائے تو احتیاط زیادہ کی جاتی ہے. لیکن جب مانوی دنیا کے اندر قدم رکھتے ہیں تو سارے احتیاط کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں, اور بار 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 حقوق الناس کے معاملے کے اندر رسک لے رہے ہوتے ہیں جو مادی دنیا کے اندر ہرگز نہیں لیتے. یہ ہماری غلطیوں میں سے غلطی ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری بلائیں آئیں گی, بہت ساری آزمائشیں آئیں گی, اور ہم آخر وقت تک اپنے ذہن میں حل نہیں کر پائیں گے یہ آزمائش کیوں آئی ہے. کیونکہ اس دنیا کے اندر آزمائشیں بتائی ہوئی جگہ سے نہیں آتی ہیں, بغیر بتائی ہوئی جگہوں سے بھی آتی ہیں. آپ نے کیوں یہ فرض کیا ہوا ہے کہ جب تک مجھے پتا نہیں چلے گا آزمائش نہیں آئے گی؟ یہ آزمائش آئے گی. کیا آپ کو وائرسز نہیں لگتے؟ کیا بیماریوں کے وائرس لگتے ہیں, جراثیم لگتے ہیں؟ کیا یہ پوچھ کے لگتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا, بغیر پوچھے لگتے ہیں. چاہے آپ کی بظاہر غلطی بھی نہیں ہے لیکن آپ کو وائرس لگے گا. آپ ایسی دنیا کے اندر ہیں, یہاں پہ خدا نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ کہا ہم سے احتیاط کرو, احتیاط کرو. اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہے خدا نے نعوذ باللہ تعالی ظلم کیا کہ ہم پر. یہاں پر بہت خوبصورت ایک روایت موجود ہے ہمارے پاس, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے درود بھیجے, محمد و آل محمد. خدا نے تمہیں پناہ دی ہے تم پہ ظلم نہیں کرے گا, خدا نے تم پر پناہ دی ہے تم پہ ظلم نہیں کرے گا, لیکن تمہیں پناہ نہیں دی ہے کہ تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا. بہت عجیب جملہ ہے یہ. اس بات کی پناہ دی ہے کہ ظلم نہیں کرے گا, لیکن اس کی پناہ نہیں دی ہے کہ آزمائش میں نہیں ڈالے گا. نہیں, آزمائش میں ڈال دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کوئی کام کیا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, وہاں سے ایک مصیبت آ گئی, زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا خدا؟ ظلم نہیں ہونے دے گا آپ کے حق میں. لیکن آپ یہ کہیں مجھے آزمائش میں بھی نہیں ڈالے گا؟ نہیں, آزمائش میں ڈال دے گا, آزمائش میں ڈالے گا. اور اس کا قرآن کریم میں علانی اعلان کرتا ہے, اعلانیہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے میں آزمائش میں ڈالوں گا. جو میں نے آئے کریم آپ کی خدمت میں عرض کری, لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, تمہیں یقیناً آزمائش میں ڈالے گا تاکہ جانے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اور تمہارے سینوں کے اندر راز کیا راز ہے. بار بار فرماتا ہے کہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. بس امام کا قول ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, آزکم ان یجور علیکم, تمہیں پناہ دی ہے کہ تم پہ ظلم نہیں کرے گا, لیکن پناہ نہیں دی ہے کہ آزمائش میں نہیں ڈالے گا, آزمائش میں ڈالے گا. ہم مسلسل آزمائشوں سے گزرتے ہیں. جو کچھ دنیا کے اندر پیش آتا ہے اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے, اور یہ سب آزمائش کا حصہ جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, سوائے یہ کہ ان میں سے بعض آزمائشیں ہم نے خود ایجاد کی ہیں, وہ ہمارے لیے کوئی امتحان نہیں ہے, ادب ہے, ہم نے خود کیا ہے. اگر میں نے حقوق الناس میں کوتاہی کی ہے تو میں ادب کیا جاؤں گا, یعنی مجھے سرزنش کی جائے گی, مجھے سختی میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے حقوق الناس میں کوتاہی کر دی ہے. اگر میں نے خدا و متعال کی قوانین کے تحت کوئی غلط کام کیا ہے اس کی سختی مجھے جھیلنی پڑے گی. اب میں کہوں کہ یہ میرا امتحان ہے یا میرے لیے درجے میں اضافے کا سبب ہے, نہ یہ امتحان ہے نہ یہ درجے میں اضافے کا سبب ہے, یہ وہ سختی ہے جو میں نے خود ایجاد کی ہے. اور اس طرح کی بہت ساری سختیوں سے ہم گزرتے رہیں گے, صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر, حتیٰ اس سختی پر جو میں نے خود ایجاد کی ہے, چونکہ نہیں جانتا تھا, جزا دے دے گا. یہ اس کی رحمت کا نظام ہے. میں نے دنیا میں پانی کے بدلے میں زہر پی لیا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس زہر سے موت واقع ہو گئی, میری کوئی غلطی نہیں تھی, جو کچھ ہوا اس پر مجھے جزا مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میں نے ارادتاً زہر نہیں پیا تھا, غلطی سے ہوا تھا. ایسے تمام کاموں کے اوپر مجھے جزا نصیب ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ خدا متعال نے پناہ دی ہے اور اس نے کہا کہ میں کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا, ظلم نہیں کرے گا, لیکن آزمائشوں میں ڈالے گا. بس تمام آزمائشوں کے اوپر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم ہر آزمائش کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے, ہمیں آزمائشوں کے اوپر بہت ساری چیزوں میں رد عمل دینا ہوگا. پہلے ہم دیکھتے چلے جائیں کہ ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہوگا, ہم کہاں سے شروع کریں, کن درجات کو طے کریں, اور اس کے بعد کس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد والے محمد والے. پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ میں توحید کے اوپر محنت کروں, پہلا مرحلہ, کیونکہ میرے دین کی اساس ہے, اور اگر یہ اساس صحیح ہوئی تو میں باقی تعلیمات کو سمجھ پاؤں گا, ورنہ میں تعلیمات کو سمجھ نہیں پاؤں گا. بس پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ توحید کے اوپر محنت کرے گا. توحید پہ محنت کرے گا تو کیا سمجھے گا؟ یہ سمجھے گا کہ کائنات ساری کی ساری خدا کے اختیار میں. اصل ہمارے جو باطنی امراض ہیں ان میں سے بہت بڑی بیماری خداوند متعال کی اوصاف میں شبہ ہے, شک ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھ میں آتا ہے اوصاف خدا میں شک ہے. وہ کیسے ممکن ہے کسی کو پسند نہ آئے یہ جملہ کہ ہم کہیں گے بھائی اوصاف خدا میں شک ہے ہمیں, ہمیں خدا کے وجود میں اتنا شک نہیں ہے. اگر میں سخت جملہ استعمال کروں, خدا کے وجود میں اتنا شک نہیں ہے, اوصاف میں بے انتہا شک ہے, بے انتہا شک. وہ کس طریقے سے؟ ایک آدمی پاکستان سے باہر ہے, بہت اچھی کمائی کر رہا ہے, بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے, مادی لحاظ سے مکمل رفاہ کے اندر, سکون کے اندر, آرام کے اندر, اس سے کہا جائے خدا تمہیں واپس لے آئے, اچھا اچانک اپنے طور پہ کیا سوچے گا؟ اگر میں یہاں سے جانے پہ مجبور ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ جتنا سکون ہے چھن جائے گا, یہ جتنی تنخواہیں چھن جائے گی, میرے بچوں کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ سب سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا. کیوں؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پہ اس نے خود کیا ہے اور وہاں پر کوئی اور نہیں کرے گا. نہیں سمجھ پاتا کہ یہاں پر بھی خدا نے دیا ہے اور وہاں پر بھی وہی خدا. توحید نہیں ہے. مثلا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی اور پال رہا ہے, بلکہ بدتر بھی سمجھ سکتا ہے, وہ یہ سمجھے گا وہاں پہ تو کفر پال رہا ہے, یہاں پہ آؤں گا تو خدا پالے گا. اور نعوذ باللہ کفر پالے گا تو پیسہ زیادہ دے گا, اور اگر یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ اللہ نے پالا تو وہ مجھے پیسہ کم دے گا, نعوذ باللہ تعالی. نہیں سمجھ پاتا کہ وہ نظام کفر بھی خدا کی قدرت کے اندر ہے. ہم لوگ دینے والے کو دیکھ پا رہے ہیں, اور جو دینے والے کو دینے والا ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہا, یہ ہماری کوتاہی ہے. ہم لوگ بیچ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں مجھے تنخواہ کس نے دی, مجھے کس دکان نے رزق دے دیا, مجھے کس آفس سے رزق مل گیا. ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ یہ پورا کا پورا نظام کس کا خلق کیا ہوا ہے. اس قادر متعال کا ہے جب چاہے گا, جہاں چاہے گا, جس طرح چاہے گا, بغیر کسی دخالت کے اپنے کام کو کرے گا. ہمیں توحید کی کمی ہے. اگر میں آپ کے سامنے 5 دن تک اسی پہ اصرار کرتا رہوں, حقیقت یہی ہے, اور باقی ساری باتیں اس کے بعد ہیں. پہلا مرحلہ ہماری توحید مضبوط ہونی چاہیے. توحید مضبوط ہو کیا مطلب؟ کسی بھی آزمائش میں, کیا یہ تصور ہے کہ خدا نہیں جانتا کس آزمائش میں ہوں؟ کیا یہ تصور ہے کہ خدا نے متعال ظلم کر دے گا؟ نعوذ باللہ تعالی. اگر 2-3 چیزوں کو ہم طے کرتے چلے جائیں, نمبر 1, کیا خدا نہیں جانتا میں کس مصیبت میں ہوں؟ قطعا جانتا ہے. مثلا کیا, مثال کے طور پر فرض کیجئے میں کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں, اللہ جانتا ہے کیوں, اور مجھے تکلیف جھیلنی پڑ رہی ہے. ظاہر ہے انسان جھیلی ہوئی تکلیف کو ڈاکٹر کو ہر چیز نہیں بتا سکتا. ہم لوگ بیان کے اندر بہت کمزور ہیں. مثلا آپ ڈاکٹر سے یہ کہیں گے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اچھا, آپ تکلیف کو 10 دفعہ کہہ سکتے ہیں, بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے, لیکن کیا آپ ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں بتا سکتے. اگر تکلیف اتنی ہو جتنی ڈاکٹر نے کبھی نہ جھیلی ہو, تو کیا ڈاکٹر سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا. ہاں, عین ممکن ہے کہ اس کو بھی کبھی گردے کا مرض رہا ہو, اور نعوذ باللہ کسی اور کو بھی گردے کا مرض رہا ہو, اور وہ ڈاکٹر کو بتائے کہ تم سمجھ پاؤ گے کہ مجھے جو گردے کی تکلیف ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے, چونکہ تمہیں خود بھی اس تکلیف کو جھیلنا پڑا ہے. لیکن اگر ایک آدمی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے اور تکلیف جھیل رہا ہے, اور اس کا ڈاکٹر کبھی کسی کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوا ہے, اور اس نے تکلیف نہیں جھیلی ہے, تو اس کو کیسے سمجھائے؟ ہم لوگ نہیں سمجھا سکتے, ہم لوگ قاصر ہیں. لیکن کیا میری تکلیف کو خدا نہیں جانتا ہے؟ صرف وہی ہے جو جانتا ہے, صرف وہی ہے جو جانتا ہے کہ ہم نے کیا جھیلا ہے. کاش یہ توحید ہمارے پاس آ جائے کہ ایک ہے جو جانتا ہے کہ میں نے کیا جھیلا ہے, وہ اور اس کا نظام وہ جانتے ہیں ہم نے کیا جھیلا. صحیح. بس پہلا مرحلہ تو یہ کہ کیا کوئی ہے جس کو پتا ہو کہ میں نے کیا جھیلا ہے؟ ہاں ایک ہے, وہ خدا اور اس کا نظام, وہ سب جانتے ہیں. خدا اور اس کا نظام کا مطلب کیا ہے؟ خدا, ولی, وسیع, نبی, یہ اس کا نظام ہے. یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا جھیلا ہے. بس پہلی بات سمجھ میں آتی ہے. دوسرا معاملہ یہ, کیا خدا کی مرضی کے بغیر ہو سکتا تھا؟ آپ یقین فرمائیے, جو خدا کو نہیں مانتے ان کے سامنے کوئسچن آتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو 1 لاکھ میں ایک آدمی کو لگتی ہے, 10 لاکھ میں ایک آدمی کو لگتی ہے, تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ جو بیماری 10 لاکھ میں ایک آدمی کو لگتی ہے مجھے کیوں لگی ہے؟ صحیح. ہم خدا کو مانتے ہیں. اگر ہمیں کوئی ایسی بیماری لگے جو 1 عرب میں ایک کو لگتی ہے, تب بھی ہمیں پتا ہے خدا کے ارادے سے آئی ہے, ہمیں کیا مشکل ہے؟ اگر کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں جو پوری بشریت میں سے کسی کو نہیں ملی ہے, تب بھی ہم جانتے ہیں کہ خدا کے ارادے سے آئی ہے, خدا کے ارادے سے باہر سے نہیں آ سکتی ہے. بس پہلی بات تو یہ کہ جو بھی ہوا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے, وہ خدا کے نظام کے اندر ہے, خدا کے علم کے اندر ہے. پہلی بات. نمبر 2, جو کچھ بھی ہوا ہے خدا متعال کی مرضی سے ہوا ہے, خدا کے ارادے سے ہوا ہے. نمبر 3, جب بھی چاہے برطرف کر سکتا ہے. اور یہ تیسرا پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جو خدا کے ماننے والے کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا. ایک صاحب کی والدہ کو ایک بیماری لاحق ہو گئی, نہیں معلوم کینسر کی کوئی ٹائپ کہیں گے کیا کہیں گے, ان کی باڈی کے اندر کچھ چیزیں بننا شروع ہو گئی, اور اس کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان کے پیٹ میں ایک سوراخ کر دیا گیا کہ جب وہ چیزیں بہت زیادہ بنیں تو وہ وہاں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں. ہر 24 گھنٹے میں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا, اور ڈاکٹر کا کام یہ ہوگا کہ وہ ان کے شکم کو دبا دبا کر جو کچھ مواد ان کے پیٹ میں 24 گھنٹے میں جمع ہوا ہے اسے باہر نکالے گا. اس خاتون نے یہ حالت 15 سال سے زیادہ گزاری ہے. صحیح. ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ بھئی اس کا علاج کیا ہے؟ کہا دیکھو بھائی, یہ جو باڈی کے اندر غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے باڈی یہ بنا رہی ہے, باڈی کو کچھ احساس ہوا ہے کہ یہ کمی ہے, اس خاطر باڈی یہ بار بار بنا رہی ہے. جس طرح اس کو نہیں معلوم کیوں پتا چلا ہے کہ اس کو بنانا چاہیے, کسی بھی وقت نہیں معلوم کیوں اس کو پتا چلے گا کہ اس کو نہیں بنانا چاہیے. کیا ڈاکٹرز کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں معلوم کیوں باڈی کو یہ احساس ہوا کہ اس کو بنانا چاہیے تو یہ بنا رہا ہے, اور ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ کب اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کو نہیں بنانا چاہیے, تو یہ نہیں بنائے گا, صرف خدا جانتا ہے. اب اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا تو زندگی ختم ہو گئی ہے, اور اگر خدا کو مانتا ہے تو سب کچھ باقی ہے, کچھ ختم نہیں ہوا. یہ خدا کا کردار ہے, یہ خدا کی توحید ہے. خوش قسمتی سے ہم خدا کو مانتے ہیں, بد قسمتی سے اس توحید کو نہیں سمجھ پا رہے. ہمیں اس توحید تک پہنچنا ہوگا کسی طریقے سے. جیسے ہم اس توحید تک پہنچتے ہیں ہماری مشکلات سمجھ میں آئیں گی ہمیں. بس خدا ہے نمبر ایک, اور وہ خدا جانتا ہے کہ میں نے کیا جھیلا ہے. نمبر دو, خدا کی مرضی, ارادے اور اختیار سے یہ مصیبت آئی ہے. نمبر تین, جب چاہے گا اس مصیبت کو برطرف کر سکتا ہے. اب نمبر چار, صبر کروں یا شکایت کروں, یہاں پہ اصل امتحان ہے. جبکہ مجھے پتا ہے کہ خدا میری مشکل کو جانتا ہے, جبکہ مجھے پتا ہے کہ خدا کی مرضی سے آئی ہے, اور جبکہ میں جانتا ہوں جب چاہے گا ختم کر دے گا, شکوا کروں یا صبر کروں, یہ اصل مشکل ہے. اب کتنا آسان ہے میرے جیسے کے لیے کہنا کہ صبر کریں, لیکن اگر میں وہ جھیل رہا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کہ آیا اس پہ اتنی آسانی سے صبر کہہ سکتے ہیں؟ آیا صبر کوئی آسان چیز ہے؟ صبر واقعا سخت ہے, اور خاص کر اگر مصیبت کوئی ایسی ہو جو دنیا میں کسی کو لاحق نہ ہو, پھر صبر بہت سخت ہے. اصل یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہونا چاہیے, صبر کہاں آسان ہے کہاں مشکل ہے. تنہائی میں مصیبت جھیلنا دوسروں کے ساتھ مل کر مصیبت جھیلنے کے مقابلے میں بہت سخت ہے. دوسرے کے ساتھ مل کے مصیبت جھیلے انسان آسان ہے, لیکن تنہائی میں مصیبت جھیلے مصیبت سخت ہے. اصل یہ کربلا عجیب دنیا ہے, کربلا واقعا عجیب دنیا. کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ اصحاب تھے, انہوں نے مصیبت جھیلی, لیکن سب کی مصیبت آسان ہوتی تھی کیونکہ سید الشہداء تھے. اور جب سید الشہداء جنگ کے لیے گئے, اب کوئی نہیں, بس یہ مشکل سخت ہو گئی. جب دوسرے مرد جنگ میں لڑ رہے تھے, باقی مرد بھی تھے, لیکن جب سید سجاد بازاروں سے گزرے تو اکیلے تھے, اب مشکل سخت ہو گئی. اذان محترم, اس خاطر شام غریباں بہت سخت جگہ ہے, یہاں تنہائیاں جھیلنی پڑی ہیں. اور مولا چوتھے امام نے جو صبر کے امتحانات دیے ہیں, کیوں ہمارے چوتھے امام کو کہا سید صابری نہیں ہے, سید صابری کیوں؟ شام کا محاذ سخت تھا. واپس روایت موجود ہے, منحال مدینے کے اندر چوتھے امام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ نے مصائب بہت جھیلے, اور کون سی مصیبت ہے جس جگہ کو آپ کہیں کہ سخت ترین مصیبت ہے؟ اور ہمارے مولا نے تین دفعہ ارشاد فرمایا الشام الشام. کیوں شام سخت ہے؟ مولا نے خود ارشاد فرمایا ہمیں ان محلوں سے گزارا گیا جہاں یہودی رہتے تھے, اور ان سے کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جن کے اجداد نے تمہارے اجداد کو مارا ہے, پھر ہم پہ ظلم کرتے تھے. شام سخت جگہ بنتی ہے. جب بھی کوئی مصیبت تنہائی میں آتی ہے, اس کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر بس اتنا سا تصور کریں کہ ایک زندان شام کی تنہائی کے اندر ایک بچی کڑ کڑ کے مر گئی ہے, اور سید سجاد کے سامنے جنازہ ہے, اب سید سجاد کیا کرے؟ اس خاطر شام سخت ہے, زندان شام سخت ہے. اگر بس ایک جملہ اضافہ کر دوں کہ سب سو رہے ہیں اور بی بی زینب اکیلی پہرا دے رہے ہیں,
سیانم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبوا.
پروردگارہ تو جو آستہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, علوم اہل بیت کو حاصل کرنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, بالاخص عزداران سید الشہداء, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار جو عزداری کی راہ میں شہید ہوئے ہیں, جو عزداری کی راہ میں زخمی ہوئے ہیں, ان کو اجر جزیل ثواب عظیم نصیب فرما. پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہمارے چند جوانوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو اس سانحے کے اندر زخمی ہونے ہوئے ہیں انہیں شفا عاجل و کامل نصیب فرما. جنہوں نے ظلم کیا اگر قابل ہدایت نہ ہو تو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار ان جوانوں کو, تمام اسداروں کو استقامت پائیداری ان کے ارادوں کے اندر مضبوطی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.